بیان علاج مایوسی اور نومیدی، اس بات کے بیان میں کہ مایوسی کا علاج اور اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار بنانا، اچھے اخلاق میں سے ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار ہے. جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اس رحمت کے امیدوار رہنے کی شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کو اختیار کرے، اور نیک اعمال کو اختیار کر کے ان نیک اعمال پر نظر نہ رکھے، اور اسی طرح سے گناہ سے بچنے میں اپنی ہمت اور جان کی بازی لگائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار ہے. جیسے اگر پاسپورٹ بنوانا ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں بن رہا، بس مجھ پر تو بڑی مایوسی طاری ہو رہی ہے. تو در حقیقت یہ شخص کام خلاف اصولی کر رہا ہے، کیونکہ گھر میں بیٹھ کر کہے کہ پاسپورٹ بن جائے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. وہ کے باتوں کے لیے ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ گھر بیٹھے پاسپورٹ بھی بن جاتا ہے، اور اگر رخصت ہونے والا سینیٹر ہو تو بلو پاسپورٹ، ریڈ پاسپورٹ، ہاں ریڈ پاسپورٹ وہیں آگے بنا دیں گے. کی بات ہے بھائی، تو جو دستور اور طریقہ یہ ہے کہ پاسپورٹ آفس جائے، وہاں ان کی کاغذات اور ان کی جو ضرورت اور ریکوائرمنٹ اس کو پورا کرے، اس کو پورا کر کے پھر اس کو فارم کو جمع کروا. اب اس کے بعد اس کا یہ کام تھا کہ اس نے اپنا کام پورا کر لیا، اب اس کے بعد امیدوار ہے کہ مجھے بھی پاسپورٹ ملے گا. یہی چیز میرے پیارے دوستو اللہ تعالی کی محبت کے راستے، کہ اللہ تعالی کی محبت کے راستے میں شیخ کا انتخاب کرے، اس کی مجالس صحبتوں میں بیٹھے، اس کی باتوں پر عمل کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت کا منتظر رہے کہ کب مجھے روحانی پر لگیں گے اور میں بھی اڑ کر اللہ تعالی تک پہنچ جاؤں. لہذا ایک حیثیت ہے اس اعتبار سے کہ میرے اندر اللہ والا بننے کی صلاحیت نہیں ہے، یا میں اللہ والا نہیں بن سکتا، ایک یہ چیز ہے. تو واقعی بات تو ہے کہ ہم اللہ والے نہیں بن سکتے. لہذا اس میں یہ تو ہماری صلاحیت اور گویا کہ ہماری حقیقت کے اعتبار سے کہ ہم اللہ والے نہیں بن سکتے، لیکن وہ بنا سکتے. یہ ہے وہ درمیان کا راستہ کہ جس کے اندر مایوسی کا علاج بھی ہے اور اللہ تعالی کی طرف نظر بھی ہے، اور اگر اللہ تعالی وہ نعمت عطا فرما دے تو اس نعمت کے بعد جو انسان کی نظر اپنی طرف جاتی ہے، اس سے تکبر اور عجب پیدا ہوتا ہے، اس کا علاج بھی ہے کہ میں اللہ والا نہیں بن سکتا لیکن وہ بنا سکتے ہیں. یہ ہے وہ درمیان کا راستہ کہ جس کو اختیار کرنا، جس میں مایوسی کا علاج بھی ہو گیا، مایوسی کی طرف بھی نہیں کہ بھائی ہم تو نہیں بن سکتے لیکن وہ تو بنا سکتے ہیں، لہذا ان کی طرف نظر رکھیں، اور اللہ تعالی کو اپنے بندوں کا اپنی طرف نظر ہونا یہ بہت ان کو پسند ہے کہ یہ مجھ سے امیدوار رہیں اور مجھ سے مانگتے رہیں اور مجھ سے طلب کرتے رہیں اور میرے لیے محنت اور کوشش کرتے رہے، یہ ان کو بہت پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کوشش پر اور اس امید پر اپنی رحمتوں کا پہم نزول فرماتے رہتے ہیں، یہ ان کی طرف سے خاص کرم اور مہربانی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب میرے مرشد فرماتے ہیں کیا می خرد حق بندگانش عیب دار، می خرد حق بندگانش عیب دار، و رحانت از کرم از رسن ادار. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے عیب کو خرید لیا, یہ ان کے کرم کا معاملہ ہے. جیسے عقل بھی ہے, یہ جملہ عجیب ہے کہ وہ عجیب ہیں, ہمارے مالک کتنے عجیب ہیں اور کتنے کرم فرما ہے کہ وہ عیب دار سودا ہی خریدتے ہیں. اور اس کے لیے تو انہوں نے قرآن پاک میں بھی اعلان فرما دیا, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے نفوس اور ہمارے مال, اور جس چیز کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے وہ ہے جنت. اب اپنی جان کو, اپنے نفس کو دیکھیں اور مال کو دیکھیں تو دونوں عیب دار مال سودے ہیں. یہ دونوں سودے وہ ہیں جس میں عیب ہے, اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ عیب دار سودے کی قیمت کم ہوتی ہے, اور پھر اس کی قیمت جب کم ہو تو اس کی قیمت کے اعتبار سے, یعنی جو اس کی قیمت دی جاتی ہے وہ ظاہر بات ہے اسی کی حیثیت کے اعتبار سے رکھی جاتی ہے. لیکن کتنی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیب دار سودے کے بدلے میں جس چیز سے وہ خرید فرما رہے ہیں وہ بے عیب چیز ہے اور وہ جنت ہے. دادا علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے پیارے مرشد میرے شیخ نے فرمائی کہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ لَا عَيْبَ فِيهَا, کہ ایسی جنت کے بدلے میں ہم سودا کر رہے تمہارے نفوس کا اور تمہارے اموال سے کہ جس کے بدلے میں جنت ہے, اور وہ جنت ایسی جس میں کوئی عیب نہیں ہے اور تم سراپا عیب دار ہو. تو یہ ہمارے مولا کا مزاج ہے, ان کا ذوق, ان کا مزاج اور مذاق ہے وہ یہ کہ اپنے وہ ناپسند جو گھٹیا چیز ہے اسی کو پسند کرتے ہیں, اور جس چیز میں عیب ہو اسی کو پسند کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں عیب کیا ہے کہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو, جس میں ندامت ہو, یہ ہمارے عیب ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے, رونا ہمارا عیب ہے, رونا ہمارے یہاں عیب ہے, لیکن یہ رونا, یہ ٹوٹا ہوا دل اور یہ ندامت بھرا دل ان کو بہت پسند ہے. لہذا ان کے کرم کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عیب دار بندوں کو بھی خریدتے ہیں, اور اپنے کرم سے رسن و دار یعنی مصائب جسمانی اور روحانی سے نجات عطا فرماتے ہیں. یعنی مصائب کے جو پھندے ہیں وہ پھانسی کا پھندہ جس کو رسن و دار کہتے ہیں, پھانسی دار اور رسن اس رسی جس میں پھندا ڈالا جاتا ہے, لہذا وہ اپنے کرم سے اپنے عیب دار بندوں کو خرید فرما کر پھر ان کو مصائب سے جسمانی اور روحانی یعنی گناہوں سے, یہ روحانی مراد ہے, تو اس سے وہ نجات عطا فرماتے ہیں. اب آگے میرے مرشد اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہوتا کیسے ہے. فرماتے ہیں, خار ہا گر عیب باشن بہر گل لے کے بینم جملہ در آغوش گل. فرماتے ہیں کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ کانٹے اگرچہ گلوں کے لیے باعث ننگ اور عیب دار ہے, پھول کے لیے پھول اور کانٹے کا جوڑ نہیں ہے کہ وہ پھول پھول ہے اور کانٹا عیب ہے. لیکن فرماتے ہیں میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کتنی عجیب بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ کانٹوں کو ہمیشہ پھولوں کے پاس ہی پاتا ہوں اور اس کو پھولوں کے پاس ہی دیکھتا ہوں. اس میں کانٹے کے لیے کتنا عجیب ہے کہ اس میں پھول کی کمی نہیں ہے. تو دیکھیں نا, ایک حسین ہے, ایک حسین ہے, اس حسین کو کہا جا رہا ہے تم حسین نہیں ہو, تمہاری آنکھیں ایسی ہیں, تمہارے کان ایسے ہیں, تمہاری ناک ایسی ہے, جبکہ وہ اپنے حسن میں یکتا ہے. مثال میں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, حسن میں یکتا ہونا, اور اس کی ناک بھی, ناک کی اٹھان بھی مثل پٹھان کے ہے, اور آنکھوں سے شربت روح افزا بھی ٹپکتا ہے, گال بھی مثل انار کے سرخ, یعنی گویا کہ سراپا, اپنے سراپا کے اعتبار سے وہ گلفام ہے, پھول جیسا بدن. اب کوئی اس حسین کو بولے, ارے تمہاری آنکھیں کیسی ہیں, تمہارے کان کیسے, تم ایسے, تم حسین نہیں ہو. تو میرے پیارے دوستو, اس کے کہنے سے حسین کے حسن پر کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا حسن تو ہے, اس کا حسن وہی رہے گا. لہذا کانٹوں کا پھولوں کے ساتھ ہونا یہ پھولوں کے لیے عیب نہیں ہے, کیونکہ پھول تو پھول ہے, لہذا اگر کانٹوں کے ساتھ پھول کا ہونا عیب ہوتا تو جب کانٹے پھول کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھول کی قیمت کانٹے کی وجہ سے نہیں لگتی ہے، بلکہ کانٹوں کو پھول کی وجہ سے چمن میں رہنے کا حق مل جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کانٹے سے پھول نکال لیں، اب کانٹے کو کوئی رکھے گا؟ لہذا اس میں پھول کے لیے ایک سبق یہ ہے کہ پھول کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب تجھے پھول بنایا تو تجھے جو نعمت عطا فرمائی ہے، مخلوق کچھ بھی کہتی رہے اس نعمت سے تو دستبردار نہیں ہو سکتا، کہ تجھے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اب ان اللہ والوں کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اپنی نسبت اور تعلق عطا فرمایا تو مخلوق کے اعتراض سے وہ نسبت اور تعلق چھن نہیں سکتا. اس لیے کسی دین والے پر اور اللہ والے پر اعتراض کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے. کیوں؟ دو باتیں ہیں، یا تو وہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے، یہی بات ہے نا، تیسری کوئی شکل نہیں ہے. اگر اللہ والا ہے تو جو نسبت اور تعلق اس کو حاصل ہے مخلوق کے کہنے سے اس پر کوئی کمی نہیں آئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر اللہ والا نہیں ہے تو ایک شخص جو اللہ والا نہیں ہے اس پر بحث کرنا ہی فضول ہے، اس پر تبصرہ کر کے اپنے وقت ضائع کرنا ہی فضول ہے، کہ اپنے وقت کو بھی برباد کرے اور اپنی جان کو بھی برباد کرے. کہ جو آدمی ہے ہی کچھ نہیں اس کو کیا کہنا، اور جو ہے اس کو کہنے سے فرق نہیں پڑے گا، اور جو ہے کچھ نہیں اس کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں، دو آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تمہیں بے عزت کر دوں گا، میں تیری بےزتی کر دوں گا، بےزتی. تو وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا ہنستا کیوں ہے؟ اس نے کہا بات یہ کہ بے عزت تو تب کرے گا جب عزت ہوگی، میرے پاس تو عزت ہے ہی نہیں. تو بے عزت کرنے کے لیے عزت کا ثبوت لازم ہے کہ نہیں؟ وہ لازم ہے کہ وہ بھی ثابت ہو کہ عزت کی ہے، جس کا عزت ہی نہیں ہے اس کو بے عزت کرنے کا کیا کہنا. لگا ایک شخص اللہ والا ہے تو ہمارے کہنے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہو ہم اس کو بے عزت کر نہیں سکتے. اور ایک آدمی کے پاس عزت ہی نہیں ہے، نسبت ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، اس کو کہہ کر اس کے بارے میں تبصرہ کر کے اعتراضات کر کے اپنا وقت ضائع کرنا حماقت اور بیوقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو کتنی عجیب بات یہ ہے کہ پھول کے لیے تو یہ سبق ہے کہ تو پھول ہے، تجھے تیرے لیے کچھ نہیں، البتہ کانٹے کے لیے یہ سبق ہے. کتنا عجیب بات کہ تو چمن میں ٹھہرنا چاہتا ہے تو کسی پھول کے دامن میں سر چھپا. تو کانٹے تو اپنی اعزاز کے اعتبار سے تو کانٹا رہے گا، لیکن پھول کے دامن میں رہنے کی وجہ سے تجھے چمن کی وہ نعمتیں جو پھول کو مل رہی ہیں تجھے بھی مل جائیں گی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں این امایت حق کے تا مایوسی تا مایوسی تا بد نایت بسوئے آسیے. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے بندوں کو مایوسی نہ پیدا ہو، یعنی وہ غور کریں کہ جب مخلوق میں یہ حالت ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹا رہ رہا ہے تو اس کو چمن میں ٹھہرایا جا رہا ہے، تو خالق کی رحمت کا اور اس کے کرم کا کیا معاملہ ہوگا اور کیا تصور ہوگا کہ کسی گناہگار کو نا امیدی نہ ہوگی. اور وہ اپنے کانٹوں سمیت رحمت حق کے پھولوں کے پاس ہوں گے تو ان کی بلکہ صحبتوں کی برکت سے میاں ان کے سیاحت کو بھی حسنات سے تبدیل فرما دیں گے، کہ ان کی صحبتوں سے ان کے دل میں جو نرمی پیدا ہوگی جس سے اسے توبہ کی طرف رغبت ہوگی، اس توبہ کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے. ہم چنی گردے جانے ناکسا در تقرب ہم تو جانے خاصگا. فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کانٹوں کو پھولوں کی صحبت میں رکھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسے بندے جو نا اہل تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خاصان خدا بن گئے. ایسے لطفش مشکل رہے حل شود گرچہ در اسباب لا یخلبوت. فرماتے ہیں کہ لا یخلبوت، فرماتے ہیں کہ اسی طرح اے وہ اللہ کے جس کے لطف و کرم سے اس رستے کی مشکلات حل ہوتی رہتی ہیں اگرچہ بظاہر اسباب کے پیش نظر وہ ناقابل حل نظر آتی ہیں. کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہی رابطہ اور تعلق کرے کہ اللہ بظاہر تو رستہ بند نظر آتا ہے، یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمارا اندر کا نظم ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ کھا رہے ہیں، کھانے سے غذا بن رہی ہے اور صحت بن رہی ہے اور وقت پر استنجا بھی ہو رہا ہے، حالانکہ اندر کا نظام ہمیں اب ہمارا اندر بھی ہے یعنی وہ ہمارے پاس یہ ہے اور ہمارے ہی اندر ہے، لیکن کتنی عجیب بات ہے، ابھی اندر کا کچھ بھی نہیں پتا، لیکن مشاہدہ تجربہ یہی ہے کہ کام بن رہا ہے. تو لہذا میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، مشاہدہ تجربہ یہی ہے کہ جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت کی برکت سے انہیں اپنا تعلق خاص سے منور فرما دیا اور مشرف فرما دیا. لہذا فرماتے ہیں کہ ایز نطفش ان سرت را حسن آب و گل کشت گل کشت روح تو از جذب ایشامی تپت. فرماتے ہیں کہ اے طالب تیرے نفس کے تقاضے اگرچہ حسن مجازی کی طرف مائل ہوتے ہیں، تیرے نفس کے، کیونکہ نفس کے تقاضے کے حساب سے ہمیں حسین اچھے لگتے ہیں، یہ غیر اللہ میں اچھے لگتے ہیں، اور تیری روح اس کشمکش کی وجہ سے کس قدر تڑپتی ہے، کیونکہ روح یہ چاہتی ہے کہ وہ مولا پر فدا ہو، اور ہماری جان یعنی ہمارا جسم اور ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ غیر اللہ پر فدا ہو. اب یہ کشمکش پیدا ہوتی ہے، اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چونت جذب حق را جا رسد ای غم و علام را برہم زند. فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ کام کرے کہ اس روح کی کشمکش اور تڑپ کی کو اہمیت دیتے ہوئے گناہ سے بچنے کا غم اٹھا لے، تو اس کے نتیجے میں تیرے اندر جو تڑپ اور ٹوٹی ہوئی بات پیدا ہوگی، جو تجھے دل شکستہ حاصل ہوگا، یہی ٹوٹا ہوا دل تیرے لیے قرب اور تعلق کا ذریعہ بن جائے گا. یعنی ایک اس کی کتنی عجیب سی مثال ہے، کل بھی یہ بات چلی تھی کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں استنجا کرتے ہیں، تو وہ جو ہمارا پخانا ہے وہی پخانا ہمارے کھانے کے نشو نما اور پرورش اور کھیتی کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے. کتنا عجیب کام کیا کہ کھانا کھایا، کھانا کھانے سے جو فضلہ نکلا اسی سے گوبر بھرا، وہی گوبر جو ہے وہ پھر ہماری غذا کے لیے استعمال ہو رہا. اب وہ غذا بنی، پھر کھایا، پھر گوبر بنا، پھر وہ غذا میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سائیکل چلا دیا کہ گوبر کو کیسی نجس، کتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی کیسا کارآمد بن رہا ہے، اور ہمارے ہی لیے، ہمارا ہی نکلا ہوا، ہمارا نکلا ہوا ہمیں ڈالنے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو میرے پیارے مرشد شیخ فرماتے ہیں اسی طرح سے یہ جو گناہ کے تقاضے ہیں نا، اپنی عینیت کے اعتبار سے تو گو نجس ہے، خلیص ہے، حقیر ہے، لیکن فرما رہے یہی قرب حق اور تعلق مع اللہ کا ذریعہ بن جاتا. وہ کیسے؟ گناہ کا تقاضا ہوا، اس تقاضے پر عمل نہ کرو جس طرح سے گوبر کو مٹی میں ملا کر کھیت میں ڈالا جاتا ہے اور پودے میں ڈالتے ہیں، گلاب کے پودے میں مٹی میں ملا کر. میرے مرشد فرماتے ہیں ان گناہ کے تقاضوں کو بھی تم مٹی میں ملاؤ، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی سے قرب حق اور تعلق مع اللہ کے پھل اور پھول پیدا ہو، یہی ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور تعلق. اس لیے شیخ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تیری جان کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو ان مجاہدات کے تمام غم و آلام درہم برہم ہو جاتے ہیں. لہذا جب وہ سالک کی روح جب شیخ کی صحبت میں بیٹھتی ہے تو اسے اس کے قلب سے وہ جو نور ملتا ہے اس کی وجہ سے اس روح کے اندر جو ہے وہ ایک خاص ہمت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جب سالک جب جو ہے ذکر کا اور گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو روح کے اندر نور پیدا ہوتا ہے بس یہی نور اس کو اوپر چڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے اور تعلق مع اللہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق خاص کا ذریعہ بن جاتا ہے. میرے مرشد کے شعر فرماتے ہیں تباہ ہو کے جو دل میرا محرم غم ہے، تباہ ہو کے جو دل میرا محرم غم ہے، پھر اس کو اپنی تباہی کے غم کا کیا غم. ہزار خون تمنا ہزار رہا غم سے، ہزار خون تمنا ہزار رہا غم سے، دل تباہ میں فرما روائے عالم. اللہ اللہ، نگاہیں نگاہیں خرد میں رنگ و بو کا عالم، اور نگاہ عشق میں بس ایک تیرا ہی عالم، یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں اور کدھر، نا تمنا کا عالم نظام ہوش کا ہے. اور جب وہ تعلق مع اللہ کی کیفیت مل گئی, اب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ نظام ہوش کا ہے اختر اب خدا حافظ, ہماری روح کہیں ما ورائے عالم. یہ اس کو, اس روح کو جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کر وہ جو اس کو پھر جو قرب حق کا مشاہدہ ہوتا ہے, اب اس کا نتیجہ ہے کہ یہ وہ اس عالم سے ورا, یعنی اس عالم سے بھی اوپر, یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق سے وہ منور ہے. لہذا اس لیے سالک کو کی جو روح وہ جو کمزور ہوتی ہے تو شیخ کی صحبت اس روح کو تندرست و توانا کرتی ہے, گویا کہ وہ سو جاتی ہے تو شیخ اس کو بیدار کرتا ہے. اب وہ جو روح بیدار ہوتی ہے کہتی میں تو حاکم ہوں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس پر غالب آتی ہے اور اپنے نفسانی تقاضوں پر غالب آتی ہے, جس سے اس سے قرب حق اور تعلق مع اللہ اس کی جان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کی خاص حاصل کرتی چلی جاتی ہے. میرے مرشد فرما رہے ہیں کہ ساعت کے روح را غفلت رسد, نفس امارا زوئے ظلمت برت. فرماتے کہ جس وقت روح خدا سے غافل ہوتی ہے اسی وقت نفس امارا تاریکی کی طرف لے جاتا ہے. در حقیقت نفس جب کہ جب دیکھا کہ روح غافل ہے, دیکھتے نا بچہ دیکھتے نا ابا کے ابا کی تو جو ہے وہ کمپیوٹر پر گیم کھیل رہے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہیں, چلو میں بھی اپنا کچھ کام کروں, یا گھر سے باہر نکل گیا. تو اسی طریقے سے جب روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت میں پیدا ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس ہمارا ظلمت کی طرف بڑھ جاتا ہے. لہٰذا انسان جب صحبت میں بیٹھتا ہے, اپنے شیخ کی صحبت میں جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس ہمارا اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اس کی صحبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, مشاہدہ ہے اور تجربہ یہ ہے کہ نفس ہمارا کی تقاضے گویا ایسا لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شیخ کا, ایک تو وہ جو شیخ کے قلب کا جو نور ہوتا ہے وہ سالک کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے, جس سے اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے تو نفس ہمارے کی تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ شیخ کے جو قلب کا نور ہے وہ روح تک پہنچتا ہے, اس سے روح بیدار ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جب روح بیدار ہو گئی تو جو سونے کو کیا وہ نیند کا بھائی, موت کا بھائی فرمایا گیا, النوم اخو الموت. تو اب وہ جو چونکہ نیند سے بیداری ہو گیا, لہٰذا پھر اس کو ہر طرف روشنی نظر آتی ہے. جب انسان کی روح کمزور ہوتی ہے تو چونکہ ظلمت اس کے قلب کے اندر ظلمت ہوتی ہے, اسی ظلمت کی وجہ سے اس پر مایوسی تاری ہوتی ہے. جیسے انسان اندھیرے میں ہو, اب جنریٹر نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, جنریٹر نہیں چل رہا, روشنی نہیں ہے, نتیجہ یہ کہ اندھیرے میں ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہے, کہیں کھجورا ہے, سانپ ہے, چوہا ہے, بچھو ہے, کیا ہے. انسان پر کتنی اس وقت مساوس کی یلغار ہوتی ہے اندھیرے میں, یار پتہ نہیں جن نہ نکل آئے, کوئی جو ہے وہ چڑیل نہ آ جائے پچھل پیر والی, اور جو کوئی سرکٹا بھوت نہ آ جائے, اور یہ نہ آ جائے اور وہ نہ آ جائے, اور جہاں روشنی ہوئی سارے پھر وساوس کو بگانا نہیں پڑتا, سارے وساوس ختم ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ جب انسان صحبت میں بیٹھتا ہے, نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے, اس سے روح منور ہوتی ہے, پھر یہ جتنے وسوسے مایوسیوں کے نا یہ خود بخود دور ہو جاتا ہے, پھر اس کو بگانے کی ضرورت نہیں ہے. در حقیقت پتہ چلا ہے مایوسی ظلمت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو اس غفلت کے نتیجے میں اس کے قلب کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے. گربود حاصل ترا قرب مدام, کہ کشیدت نفس امارا بدام. فرماتے ہیں سالک اگر تجھے اپنے شیخ کی صحبت کی برکت سے اور ذکر پر اہتمام, گناہ سے بچنے سے, اللہ تعالیٰ کے قرب پر مدام یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب پر مداومت, دائمن تجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو تیرا نفس امارا تجھے اپنے جال میں پھر کھینچ نہیں سکتا. یہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ والے جو نفس ہمارا کی شر سے محفوظ رہتے ہیں, کیونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حق ان کی طرف متوجہ ہے, ہر وقت وہ روشنیوں میں ہے. نفس تو ظلمت اور اندھیروں میں رہنے والا ہے, نفس تو ظلمت اور اندھیروں میں رہنے والا ہے, اور یہ شخص جب اللہ تعالیٰ کے ہر وقت قرب حق میں کی روشنیوں کے اندر اور انوارات میں رہنے والا ہے, یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اپنے نفس ہمارا کے شر سے محفوظ رہتے ہیں اور وہ ان کو اپنے جال میں لے جا نہیں سکتا, بلکہ ان کی صحبتوں سے دوسرے نفس ہمارا کے غلام بھی نجات حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھتے ہیں. تو پتہ چلا ہے مایوسی کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ قلب میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا کرنے کی فکر کرے, اور اس کا پہلا قدم یہی ہے کہ کسی صاحب نور والوں سے نور ملتا ہے اور قلب کو ایک سرور ملتا ہے. نور والوں سے نور ملتا ہے اور قلب کو ایک سرور ملتا ہے, اور پھر اس نور کو اپنے اندر کہ جی ابھی تو میں نے ان سے لیا, اب اپنے اندر ہی جنریٹ کروں, کچھ ایسا ہو جائے کہ جنریٹر میرے اندر پیدا ہو جائے, تو چلو اس کی بھی محنت کروں. اور اس کے لیے ہے یہ.